الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا صدق الله مولانا العظيم. اس مبارک مجلس میں صدارت کے منصب کو زینت بخشنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب زید مجدہم، دیگر علماء کرام، اس مدرسے کے بانی محتمم منتظم حضرت مولانا صادق صاحب، اللہ تعالی اس ادارے کو صبح قیامت تک عافیت اور ترقیوں کے ساتھ جاری اور قائم فرمائے. جو حضرات اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں، اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، ان کے محبت بھرے اصرار اور حکم پر جب یہاں حاضری ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی کچی جیسی مسجد، اور یہاں پہنچنے کے لیے راستے بھی اس قدر تنگ اور ٹوٹے ہوئے، لیکن بہرحال اللہ نے یہاں حاضری کی سعادت عطا فرمائی تھی. اس وقت کو یاد کرتا ہوں اور آج ادارے کو دیکھتا ہوں، اللہ ان کی محنت اور کوششوں کو قبول فرماوے، نظر بد سے حفاظت میں رکھے. جن خوش نصیب حفاظ کرام نے تکمیل کی, اللہ ان تمام حفاظ کرام, ان کے اساتذہ کرام, ان کے والی اور خاندان والے, اور جو حضرات اس مدرسے میں تعاون کرتے ہیں ان سب کے لیے ان کی اس تکمیل حفظ کو اللہ صدقہ جاریہ بناوے. معزز حضرات, یہ دینی ادارے اسی طرح شروع ہوتے ہیں. جب پہلی مرتبہ ان کے پرخلوص اسرار پر یہاں حاضری ہوئی تھی تو مجھے وہ وقت یاد آیا کہ آج اس کا منظر بیان کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. مسلمانوں, اس وقت کو تھوڑا سا یاد کر لو جب 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ مرحوم کچھ غداروں کی وجہ سے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے جنگ ہار گئے, اور اس ملک میں باقاعدہ انگریز حکومت قائم ہونے کا آغاز ہوا. پھر وہ وقت یاد کیجئے کہ 1799 عیسوی میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں کچھ نمک حراموں کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید انگریزوں کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہوئے, جنت نشین ہوئے. پھر اس وقت کو یاد کیجئے جب 1857 کا زمانہ آیا اور اس ملک کے اوپر مکمل طور پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی. دہلی کے لال قلعے پر سے اس ملک کا پرچم اتار لیا گیا, انگریزوں کا پرچم جس کو یونین جیک آج بھی کہتے ہیں وہ دلی کے لال قلعے کے اوپر لہرایا گیا. کیسی خطرناک وہ گھڑی ہوگی کہ جب دلی کے لال قلعے کے اوپر اس ملک کے پرچم کو ہٹا کر کے انگریزوں کا پرچم لہرایا گیا تھا. یہ پرچم اس ملک کی غلامی کا نشان تھا, اس ملک کے رہنے والوں کی غلامی کا نشان تھا, اور حاکم قومیں محکوموں اور غلاموں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کرتی ہے, ظالمانہ رویہ اپناتی ہے, وہ گنگا نے دیکھا, جمنا نے دیکھا, हिमालया ने देखा, दिल्ली से मेरठ तक और मुल्क के कोने कोने की सरजमीन ने देखा कि एक हाकिम कौम महकूम पर, गुलामों पर कैसे इंसानियत सोज मजालिम करती है। उस 1857 को याद कीजिए जब दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों का परचम लहराया गया। 1, 2, 10, 50, 100 नहीं, सुनने के लिए भी कलेजा और जिगर चाहिए। सुन लीजिए, एक हिंदू इतिहास और तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री के मुसन्निफ पंडित मेवाराम गुप्ता जी लिखते हैं कि 1857 की जंग, जिसको अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया, जो इस मुल्क की आजादी की मुसल्लह जद्दोजहद थी, उसकी नाकामी के बाद अंग्रेजों ने 55,000 उलमाए किराम को फांसी की सजा दी है। 55,000 उलमाए किराम को फांसी पर लटकाया है। दिल्ली से मेरठ तक पूरे रास्ते के ऊपर दरख्त की शाखों से फांसी देने के लिए रस्से लगाए गए और उस पर सुन्नत दाढ़ी वाले, सुन्नत लिबास पहने हुए 55,000 उलमाए किराम को फांसी की सजा दी गई। वो ये चाहते थे, अंग्रेज का नापाक मंसूबा था, वो दो चीजें चाहते थे, एक इस मुल्क की मईशत को लूटना, इकोनॉमी को लूटना, तबाह करना। बहुत सोना ले गए, चांदी ले गए, हीरे जवाहरात ले गए और इतना लूटा है, इतना लूटा है। कि कहते हैं कि उस मुल्क की मईशत की तरक्की इस मुल्क की तबाही से हुई, इतना लूटा है इस मुल्क को। दूसरा उनका नापाक मंसूबा यह था कि इस पूरे मुल्क को ईसाई मुल्क बनावे, ईसाई स्टेट बनावे, पूरे मुल्क के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को वो ईसाई बनाना चाहते थे। ये इनका नापाक मंसूबा था। हजरात, 1857 की नाकामी, 55,000 उलमाए किराम की शहादत, अंग्रेजों के नापाक मंसूबे, इस मुल्क को ईसाई बनाने की नापाक साजिश। उस मौके पर बहुत खतरा था, बहुत खतरा था कि ये मुल्क अल्लाह न करे ईसाई मुल्क हो जाए। जो मुसलमान बचे कुचे थे वो नऊज़ु बिल्लाह ईसाई हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, ये उनका नापाक प्लान था। अंधेरियां खतरनाक थी, कुफ्र इर्तिदाद ईसाइयत की शक्ल में सख्त आंधियों की तरह मुल्क के अंदर चल रही थी। खतरा ये था कि 1857 के बाद इस पूरे मुल्क को ईसाई मुल्क बना दिया जाए, ईसाई स्टेट बना दिया जाए। ऐसे खतरनाक हालात में अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे, उलमाए किराम, मशाइख़-ए-निज़ाम, जो कुछ बचे कुचे हुए थे, रात दिन की मुसलसल फिक्रें, दुआएं, मुसलसल इस्तिखारा, अल्लाह के सामने आंसू बहा बहा करके एक ही बात अर्ज करते थे, ए अल्लाह इस मुल्क में ईमान इस्लाम की हिफाजत का कोई जरिया पैदा फरमा दीजिए। अंग्रेजों के नापाक मंसूबों से इस मुल्क को बचाने के लिए हे अल्लाह कोई सबब पैदा फरमा दीजिए, जरिया बना दीजिए। इन अल्लाह के नेक बंदों के मुबारक नाम सुनना ये भी हमारे ईमान की ताजगी की चीज है। सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्ला अलैह थाना भवन में अपने मुरीदों के साथ बाकायदा अंग्रेजों के साथ इस मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने जंग लड़ी है और फिर मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। 6 महीने से ज्यादा काबा के सामने हरम की मुकद्दस सरजमीन पर अल्लाह के सामने रो रो के आंसू बहाए, ए अल्लाह मुल्क में हिंदुस्तान में ईमान इस्लाम दीन की हिफाजत कैसे हो। मुसलसल दुआएं और इस्तिखारों के बाद इल्हामी तौर पर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इल्हाम से, अल्लाह की तरफ से इल्हाम से देवबंद की सरजमीन के ऊपर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई जिसको आज दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब के मुरीदीन में कुतुब आलम, इमामुल मुहद्दिसीन वल फुकहा, امام الاولیاء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے، متکلم اسلام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے تھانہ بھون میں، شاملی میں، یہ یو پی میں ایک جگہ ہے، وہاں باقاعدہ ہتھیاروں کے ذریعے انگریزوں کے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے۔ حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، جان کی قربانی دی، ان اکابر اولیاء علماء محدثین فقہا نے باقاعدہ میدان میں اتر کر کے انگریزوں کے سامنے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، اور اس کے بعد بڑے مشوروں کے بعد، دعاؤں کے بعد دیوبند کی سرزمین کے اوپر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ انسان ہیں، سبحان اللہ، میں آپ کو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں ایک کچی چھوٹی سی مسجد اور مدرسہ معمولی سا دیکھ کر مجھے دارالعلوم دیوبند کی شروعات یاد آئی۔ دیوبند کی چھتہ مسجد میں ایک انار کا درخت تھا، الحمدللہ ان آنکھوں نے اس انار کے درخت کو دیکھا ہے۔ اس انار کے درخت کے نیچے ایک ملا محمود نام کے استاد جی اور ایک دیوبند کا طالب علم جس کا نام بھی محمود، ایک استاد دوسرا طالب علم، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، بسم اللہ پڑھی گئی۔ وہی طالب علم، وہی اسٹوڈنٹ محمود، جو پہلے اسٹوڈنٹ وہ دارالعلوم دیوبند کے بعد میں شیخ الحدیث بنے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بنے۔ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی وہ انسان ہیں کہ خود انگریز یہ کہتے تھے کہ برٹش حکومت جو دنیا میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اتنی لمبی چوڑی اس کی حکومت کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن اس چار فٹ کے مولوی نے، حضرت شیخ الہند کا قد بہت چھوٹا تھا، انگریز کہتے تھے کہ اس چار فٹ کے مولوی نے پوری برٹش حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ وہ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ آج ہم بہت فخر سے کہتے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے یہی دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، مومنٹ چلائی، جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے. ہمارے ملک کے سابق سے سابق صدر جمہوریہ، پریسیڈنٹ آف انڈیا پرنب مکھرجی صاحب نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا اپنے ہاتھوں سے، 5 روپے کا ڈاک ٹکٹ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی اس تحریک ریشمی رومال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کے صدر جمہوریہ نے 5 روپے کا ٹکٹ کا اجرا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا. میں خود اس تقریب میں دلی میں موجود تھا. صدر جمہوریہ کے یہ الفاظ تھے کہ ملک ہندوستان خوش نصیب ملک ہے کہ اس کی سرزمین کے اوپر مولانا محمود حسن دیوبندی جیسا انسان پیدا ہوا. یہ اس ملک کی خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی اور جس کی سزا میں حضرت کو گرفتار کیا گیا، ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا، اور یوروپ میں ایک جزیرہ ہے، آئرلینڈ نما ملک ہے جس کو مالٹا کہتے ہیں، وہاں لے جا کر ملک سے 1000 کلومیٹر دور مالٹا کی جیل کے اندر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بند کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بند کیا گیا. ملک کو آزاد کرانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ، پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے مالٹا کی کالی کوٹھڑیوں کے اندر جیل کی سزا بھگتی، انگریزوں کے مظالم کو برداشت کیا. وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کے لیے یہ مدرسہ قائم ہوا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میرے سامنے وہ دن ہے جب میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ 1857 کے اندر جو حالات ہوئے، ملک غلام ہوا، انگریز اس پر قابض ہو گئے، تو اس کی تلافی کرنے کے لیے، یعنی ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے حضرت نے دارالعلوم دیوبند کو قائم فرمایا. آج ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی یہ بھی دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. عظیم مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد ملک کی آزادی تھی. کہ یہ دارالعلوم اس لیے قائم ہوا کہ ملک کی آزادی کے لیے یہاں پلاننگ ہو, یہاں افراد تیار ہو. اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے جہاں یہ عظیم خدمت انجام دی کہ انگریز اس ملک کو عیسائی بنانا چاہتے تھے, دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, حدیث پاک کی تعلیم, علوم شرعیہ کی تعلیم اور تربیت کا ایسا ماحول بنایا کہ الحمدللہ انگریز ناکام رہے, انگریز ناکام رہے, انگریز ناکام رہے, اور آج ملک بھر میں اور ملک کی برکت سے دنیا بھر میں مدارس عربیہ, دارالعلوم, مکاتب, جامعات کا ایک جال پھیلا ہوا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور برکت ہے. حضرات, انگریز کے ناپاک عزائم اللہ نہ کرے اگر کامیاب ہو جاتے تو پتہ نہیں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلامی شاعر کے ساتھ شاید موجود نہ ہوتے. الحمدللہ دارالعلوم نے جہاں ایمان کی حفاظت کی, اسلام کی حفاظت کی, وہیں ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, عظیم کارنامہ انجام دیا. دارالعلوم کے کتنے حضرات ہیں کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, انہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا. شیخ الاسلام والمسلمین دارالعلوم دیوبند کے طالب علم شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ملک کی آزادی کے لیے کتنی مدت جیل میں گزاری. مجاہد قوم و ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ہاروی رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے فاضل, انہوں نے ملک کی آزادی کتنی قربانیاں دی انگریزوں کے سامنے, کتنے نام ہم گنوائیں. آپ یقین جانیے کہ دارالعلوم دیوبند اس ملک کی آزادی کے لیے اس ادارے نے عظیم قربانیاں پیش کی. بعد میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہوا, اس نے بھی ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. اور میں بات کو اگر مختصر کروں, مادر علمی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل, اس ادارے نے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی تاریخی قربانیاں پیش کی. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومتی رپورٹوں میں شامل ہے، حکومت کی رپورٹوں میں موجود ہے. ہمارے ملک کے فادر آف نیشن، راشٹر پیتا مہاتما گاندھی جی، انہوں نے سیول نافرمانی کی تحریک چلائی. انگریزوں کے خلاف انہوں نے سیول نافرمانی، عدم تعاون کی تحریک چلائی، اور اسی کا ایک حصہ 1930 عیسوی میں مہاتما گاندھی جی نے اپنی مشہور ڈانڈی مارچ کی. انگریز ظالموں نے نمک کے اوپر ٹیکس لگایا، نمک سمندر کے پانی سے بنتا ہے، لیکن ظالم انگریزوں نے نمک کے اوپر ٹیکس لگایا. مہاتما گاندھی جی نے ڈانڈی، یہ ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے کے اوپر، اب تو اس کو راشٹریہ اسمارک بنا دیا گیا ہے، تو وہاں مہاتما گاندھی جی احمد آباد میں اپنے آشرم سے انہوں نے ایک یاترا شروع کی، اور احمد آباد سے ڈانڈی تک انہوں نے ایک یاترا کر کے انگریزوں کے خلاف اس نمک والے ٹیکس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. مہاتما گاندھی جی جب احمد آباد اپنے آشرم سے نکلے تو مختلف جگہوں کا سفر کرتے کرتے ہمارے ڈابھیل کے پڑوس میں ایک دھامن نام کی بستی ہے، وہاں پہنچے. رات کا قیام وہاں رہا. ڈابھیل مدرسے سے اس زمانے کے علماء کرام حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ، بھارت کی آزادی کے بعد جو پارلیمنٹ بنی، پہلی پارلیمنٹ کے ممبر حضرت مولانا حفظ الرحمن سیاروی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ پورے وفد کی شکل میں مہاتما گاندھی جی کو ملنے کے لیے گئے. مہاتما گاندھی جی نے بہت خوشی سے استقبال کیا، ویلکم کیا، اور کہا آئیے مولانا صاحب، بیٹھیے، تشریف رکھیے. گاندھی جی کا جہاں بھی قیام رات کا ہوتا تھا ٹینٹ لگتے تھے، خیمے لگتے تھے. مولانا لوگ پہنچے، مدرسے والے پہنچے، تو مہاتما گاندھی جی نے استقبال کیا، بٹھایا، اور اس کے بعد گاندھی جی کے ساتھ ایک دلچسپ سوال جواب ہوا. گاندھی جی نے سوال کیا، مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی جی پیغمبر صاحب، پروفیٹ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی سالٹ اور نمک کے اوپر ڈیوٹی لگانے سے منع کیا ہے، آپ کے پیغمبر نے بھی یہی کہا ہے، آپ کے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ نمک پر، سالٹ پر ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ظالم انگریز لوگ نمک بنانے کے اوپر ڈیوٹی اور ٹیکس لگا رہے ہیں. تو حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب مدرسے والے, مولانا حفظ الرحمان صاحب مدرسے والے, انہوں نے کہا کہ گاندھی جی ہمارے پیغمبر نے نمک پانی گھاس تین چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانے سے منع کیا ہے. کہ یہ تو تمام انسان اور جانوروں کا حق ہے کہ پانی پیئے, گھاس کھائے, نمک استعمال کرے, کوئی اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتا. گاندھی جی بہت خوش ہوئے اور بہت دیر تک اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے رہے. اور اس کے بعد مہاتما گاندھی جی نے ایک ریکویسٹ کی, درخواست کی, مولانا صاحب یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی جی نے, اسلام کے پیغمبر نے خود یہ فرمایا ہے کہ نمک گھاس پانی پر ٹیکس نہیں لگا سکتے, اگر آپ ہم کو لکھ کر کے دیں تو آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا. یہ مہاتما گاندھی جی کے شبد تھے, الفاظ تھے. کہا ٹھیک ہے ہم لکھ کے دیں, ریفرنس کے ساتھ لکھیں گے, حوالوں سے لکھیں گے. رات کو مدرسے آئے امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری, حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی, مشورہ کر کے پورا مضمون تیار کیا کہ اسلام میں گھاس پانی نمک پر ٹیکس لگانا یہ غلط اور گناہ کا کام ہے. اور پھر دوسرے دن صبح گاندھی جی کو وہ لکھا ہوا مضمون پہنچایا گیا. جب وہ مضمون پہنچایا گیا گاندھی جی بہت خوش ہوئے, اپنے ساتھ وہ رکھ لیا. دوسرے دن شام کو, آج بھی ہمارے یہاں نوساری شہر میں وہ میدان ہو بہو موجود ہے جس کو دودھیا تالاب کا میدان کہتے ہیں. وہاں شام کو گاندھی جی ایک جلسے عام میں تھے, دامن سے نوساری گاندھی جی کی یاترا پہنچی. تو شام کے وقت میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گاندھی جی کے یہ الفاظ تھے, یہ ورڈز تھے کہ کل ڈابھیل مدرسے کے مولانا لوگوں نے مجھے بتلایا کہ اسلام میں بھی نمک پر ٹیکس لگانا گناہ ہے, پیغمبر صاحب نے منع کیا ہے. کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے. پھر گاندھی جی کے شبد تھے کہ مولانا لوگوں نے مدرسے سے مجھے وہ حدیث لکھ کر کے دی اور اس لکھنے کی وجہ سے میری اس تحریک کو ایک نئی طاقت ملی ہے اور میری تحریک میں ایک نئی جان پیدا ہوئی. یہ ساری چیزیں ہماری گجرات حکومت نے, اسٹیٹ گورنمنٹ نے ڈانڈی یاترا کے اوپر ایک حکومتی سطح کے اوپر ایک بک کتاب تیار کی ہے, اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہے. گاندھی جی کے ساتھ یہ مدرسے کے مولانا لوگ ساتھ میں چلے اور نوساری سے لے کر ڈانڈی تک ساتھ میں گئے. اور وہاں جا کر گاندھی جی نے جب انگریزوں کے قانون کو توڑتے ہوئے سمندر کے کنارے پر نمک بنایا اور نمک اٹھایا تو اس وقت یہ مدرسے کے مولانا لوگ بھی ساتھ میں تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ مہاتما گاندھی جی کی یہ نمک تحریک 1930 میں بہت کامیاب ہوئی، پورے ملک میں اس کے اثرات ہوئے، اس تحریک میں، اس مومنٹ کے اندر مدرسے کے مولانا لوگ بھی گاندھی جی کے ساتھ ساتھ تھے، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ملک آزاد ہوا، پہلی سرکار بنی تو پہلے ہوم منسٹر آف انڈیا سردار ولبھ بھائی پٹیل، انگریز لوگوں پر ظالمانہ ٹیکس ڈالتے تھے اور جو ٹیکس نہ بھرے ان کی پراپرٹی، ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کے مکان ضبط کر لیے جاتے تھے، انگریز ضبط کر لیتے تھے اور ضبط کر کے اس کو نیلام کرتے تھے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی پیدائش کرم سد میں ہوئی، یہ گجرات میں آنند کے قریب ایک چھوٹا ایک قصبہ ہے، وہاں سے ولبھ بھائی پٹیل، جہاں میرا وطن ہے، بارڈولی تشریف لائے اور بارڈولی کے لوگوں نے ان کو سردار کا خطاب دیا اور ولبھ بھائی پٹیل نے وہیں سے اپنی تحریک کا آغاز کیا کہ انگریز لوگ، انگریز گورنمنٹ جو پراپرٹی، زمین، مکان ضبط کر لیتے ہیں اور اس کو نیلام کر دیتے ہیں، تو اس نیلامی کے اندر کسی بھارتی انسان کو حصہ نہیں لینا چاہیے، کوئی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی جو پکا بھارتیہ ہوگا، جو نیشنلسٹ مائنڈ کا ہوگا، دیش پریمی ہوگا، وہ اس طرح کی نیلام کی زمین کو ہرگز ہرگز نہیں خریدے گا۔ یہ ولبھ بھائی پٹیل نے تحریک چلائی۔ تو اس موقع پر باقاعدہ انہوں نے ایک سوال پوچھا، فتویٰ پوچھا، مدرسہ ڈابھیل کے فتاوی سیکشن میں، دارالافتا میں سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ اس طرح انگریز حکومت جو جائیداد، زمین، پراپرٹی کو ضبط کرتی ہے اور پھر اس کو نیلام کر دیتے ہیں، تو وہ زمین پراپرٹی خریدنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مدرسے میں فتویٰ آیا تو ڈابھیل کے مدرسے سے باقاعدہ فتویٰ لکھا گیا، جو اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس نے 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں وہ فتویٰ شائع کیا، پریس ضبط ہوا، اندر لکھا ہوا تھا کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ کا فرمان ہے، نیکی اور اچھائی کے کام میں مدد کرو، ظلم کے کام میں کبھی مدد مت کرو۔ اس لیے ایسی نیلامی میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ ولبھ بھائی پٹیل کی وہ مومنٹ، وہ تحریک، اس کے اندر جان آئی مدرسے کے ایک فتوے کی برکت سے، فتوے کی طاقت سے، اور ایک ہلچل مچ گئی، سب جگہ ایک ہلچل مچ گئی، اور انگریز اتنے غصے ہوئے کہ جس پریس میں وہ فتویٰ چھپا تھا اس پر بھی بینڈ لگایا، فتوے پر بھی بین لگایا، گرفتاریاں کی۔ ولبھ بھائی پٹیل بہت ممنون رہے، کہتے تھے کہ مدرسے سے یہ جو فتویٰ آیا، اس فتوے نے میری مومن کے اندر جان بخشی۔ حضرات، اس ملک کی آزادی کے لیے مدارس عربیہ نے، مدرسوں نے بڑی قربانیاں۔ اللہ ان مدرسوں کو صبح قیامت تک سلامتی اور عافیت کے ساتھ جاری ساری قائم دائم باقی فرمائے۔ یہ مدارس جس میں غریب غریب بچوں کو اللہ کا نام پڑھایا جاتا ہے، دیش پریمی سٹیزن ناگرک بنایا جاتا ہے، دیش کے وفادار بنایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، یہ مدرسے امن، شانتی، پیس، قومی اتحاد، اس کے پورے حمایتی اور مراکز ہے۔ ان مدرسوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور آزادی کے بعد ملک کی وہ عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ان مدرسوں سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، مدرسوں سے محبت کرنا یہ ملک سے وفاداری کا تقاضا کہ انہی مدرسوں نے ملک کی آزادی کی آواز لگائی تھی، اس سے نکلنے والے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور آج بھی ہزاروں غریب اسٹوڈنٹ کو یہ ایجوکیشن دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی کفالت اور خدمت کرتے ہیں، ایک اچھے اخلاق والا ناگرک، سٹیزن، شہری بناتے ہیں۔ یہ ان مدرسوں کی عظیم خدمات ہے۔ اللہ اس مدرسے کو، مدرسوں کو، تمام مدارس کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر طرح ان دینی اداروں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، ان کی بھرپور مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت اور خوش نصیبی عطا فرمائے۔ معزز حضرات، یہ اتنے طلباء کا حافظ ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ سب نیت کرو کہ ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ مدرسوں کو جہاں آپ اپنی حلال کمائی کا چندہ دیتے ہو، وہیں پر ان دینی مدرسوں کو اپنے بچے بھی دو، یہ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ ان اداروں کو نظر بد سے بچائے، صبح قیامت تک اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ان دینی اداروں کو جاری ساری قائم دائم فرمائیں۔ میں اپنی بات مکمل کرتے کرتے ایک واقعہ سنانا آپ کے شہر کی مناسبت سے بہت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ آپ حضرات ایک عظیم نسبت کے حامی ہیں، اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک واقعہ لفظ بلفظ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں کی قلم، ان کے الفاظ میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ کچھ عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ان مدرسوں سے تیار ہونے والے علماء میں ایک بڑا نام ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، حضرت کی تعارف کی بات کروں تو کئی گھنٹے چاہیے، ایک ہی بات عرض کروں۔ حضرت جب بیمار ہوئے اور اسپتال میں تھے تو اس وقت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر آجہانی اٹل بہاری واجپئی جی خود ہاسپٹل میں مولانا کی بیمار پرسی کے لیے پہنچے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ مولانا علی میاں صاحب کتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ خود ملک کے وزیر اعظم اس وقت کے اٹل بہاری واجپئی جی ہاسپٹل میں مولانا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، سعودی عربیہ کے کنگ اور بادشاہ شاہ فیصل مرحوم نے حضرت کو دعوت دی۔ سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل، وہ ہندوستان بھی آئے تھے، وہاں جب پہنچے تو بادشاہ کا محل، بادشاہ کا جو استقبالیہ ہال تھا وہاں مولانا بیٹھے۔ مکان اس محل کی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، چھت کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی حیرانی اور تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم بادشاہ، انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مولانا سے پوچھا، مولانا صاحب یہ بڑی حیرانی سے آپ ہمارے محل کی در و دیوار دیکھ رہے ہو؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے بادشاہوں کا دربار کبھی نہیں دیکھا، آج زندگی میں پہلا تجربہ ہے کہ میں کسی بادشاہ کا محل دیکھ رہا ہوں اور میں محو حیرت ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں یعنی انڈیا سے، بھارت سے، وہاں اب تو بادشاہ نہیں ہے لیکن ہمارے ملک کی تاریخ اور ہسٹری کا ایک ایسا دور تھا کہ ہمارے ملک میں بھی بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں، ہسٹری میں ایسے بہت سارے لوگوں کا بار بار تذکرہ پڑھا ہے۔ آج اس دربار میں آیا ہوں تو تقابل میں کھو گیا ہوں کہ میں نے جن بادشاہوں کی تاریخ پڑھی وہ کیا تھے اور اس وقت جس بادشاہ کے محل میں بیٹھا ہوں وہ محل اور وہ بادشاہ کیسے ہیں۔ پھر مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما، نیپال، یہ پورا اس کی حکومت کا حصہ تھا۔ اتنے سارے ممالک پر جنہوں نے حکومت کی اور پورے 52 سال تک انہوں نے ملک کی حکومت کو سنبھالا۔ پھر آگے مولانا نے شاہ فیصل کو کہا کہ 52 سال کے عہد اقتدار میں 20 برس ایسے گزارے ہیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے ہیں، 20 سال گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے ہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے وہ بادشاہ، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے اور اس کو بیچ کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، رات بھر اپنے پروردگار کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے دربار میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، جس نے 52 سالہ حکومت میں حکومت کے خزانے سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا۔ شاہ فیصل اس وقت پبلک رعایا خوشحال تھی، اور بادشاہ غریب اور سادہ ہوا کرتے تھے۔ پبلک خوشحال تھی اور بادشاہ غریب اور سادہ ہوا کرتے تھے۔ آج آپ کا محل دیکھ کر کے خیال آیا کہ سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج بادشاہ خوشحال ہے اور پبلک پریشان ہے۔ حضرت مولانا بولتے گئے، شاہ فیصل مرحوم سنتے گئے۔ مولانا نے جب اپنی بات ختم کی تو شاہ فیصل سعودیہ کے کنگ اتنا روئے کہ ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا، آنسو نکلنے لگے، ہچکیاں بن گئی، زارو قطار رونے لگے، اتنی زور سے روئے کہ ان کے سیکیورٹی والے دوڑ کر کے آئے، محافظ دستہ دوڑ کے آیا، ان کو تشویش ہو گئی، کیا ہو گیا؟ شاہ فیصل نے اشارہ کر کے ان کو باہر بھیج دیا۔ پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب کو شاہ فیصل نے خطاب کر کے کہا، مولانا صاحب، جس بادشاہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہو وہ ایسے اس لیے تھے، وہ ایسے اس لیے تھے، سبحان اللہ، کیسے تھے؟ راتوں میں تہجد، اللہ کے سامنے آنسو بہانا، حکومت کے خزانے سے کچھ نہ لینا، قرآن کی کتابت اور ٹوپی بنا کر کے گزران چلانا، اور والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً کے مصداق بننا۔ کہ مولانا وہ بادشاہ ایسے اس لیے تھے کہ ان بادشاہوں کو آپ جیسے نصیحت کرنے والے میسر تھے۔ آپ یہاں تشریف لاتے رہیے اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہے۔ یہ شاہ فیصل نے درخواست کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، تو دنیا کی یہ فانی لذت، دنیا کا فانی مزہ، اس کی دل سے محبت نکلے گی۔ اللہ نے اس عظیم بادشاہ سے آپ کو نسبت عطا فرمائی ہے جس بادشاہ کا تعارف حضرت مولانا علی میاں صاحب نے شاہ فیصل مرحوم سے کیا تھا، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں وہ کردار جو ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو، ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بات قرآن کی عظمت کے متعلق آپ کو عرض کر دوں، مسلمانوں، قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ علامہ شعراوی فرماتے ہیں، تتراکم الہموم علی قلوبنا بقدر ما یتراکم الغبار علی مصاحفنا۔ شعراوی فرماتے ہیں، بڑی دھیان سے سننے کی بات ہے، آج مسلمان کہتا ہے، انسان کہتا ہے ہمیں غم ہے، ٹینشن ہے، الجھنے ہیں. شارائی فرماتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر جتنا گرد و غبار ہوگا اتنا ہمارے دلوں کے اوپر غم اور الجھنے ہوگی. مسلمانوں، قرآن کی عظمت کرو، مکان میں، مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ کے اوپر قرآن مجید کو بہترین کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے رکھو، صاف ستھرے کپڑوں میں رکھو. قرآن کو گرد و غبار مٹی سے بچاؤ، قرآن کو بے ادبی سے بچاؤ. جو قرآن کو گرد و غبار اور بے ادبی سے بچائے گا اللہ تعالیٰ غم فکر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جہاں بھی قرآن مجید ہوگا ہم اس کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. قرآن پر خوشبو لگائیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کی عظمت دل میں رکھیں گے. جب قرآن سے محبت رکھیں گے اللہ واسطے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت میں انشاءاللہ عزت عطا فرمائیں. اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائیں. میں پھر سے مبارک باد دیتا ہوں. اللہ اس مجلس کو، اس تکمیل حفظ کو بے انتہا قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بارو اختدار کے خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. حضرت میرے سید دعوت درکار ہوں کو تشریف لائے اپنے اختدار کے خطاب سے ہم سب کروں.